لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة آل عمران کی آیت نمبر 164 کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے ایک خاص احسان کا ذکر کیا ہے، اور اس احسان کو اللہ تعالی اس طریقے پہ ذکر فرما رہے ہیں گویا کہ اللہ تعالی اپنے اس احسان کو احسان جتانے کی صورت میں بیان فرمانا چاہ رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اپنی کسی بھی نعمت کو خاص طور پہ اس انداز سے ذکر نہیں کیا انسانوں سے مخاطب ہو کے کہ اے انسانوں، ہم نے تم پہ فلاں احسان کیا، ہم نے تم پہ فلاں احسان کیا. اللہ تعالی کی نعمتیں اور اس کے احسانات بے شمار ہیں. اس طریقے پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ پاؤ. لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں خاص طور سے ذکر کیا ہے. جتنی بے شمار نعمتوں سے اللہ نے اس کائنات کو نوازا ہے، انسانوں کو نوازا ہے، بعض نعمتیں وہ ہیں کہ جو تمام انسانوں کے لیے برابر ہیں، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. بعض نعمتیں وہ ہیں کہ جو انسانوں اور غیر انسانوں، بہائم اور حیوانات اور انسانوں سب کے لیے برابر ہیں، اور بعض نعمتیں وہ ہیں کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، اور بعض نعمتیں وہ ہیں کہ جو ہر انسان کے لیے ہیں. انسان اپنے جسم کو دیکھے، اپنے ارد گرد کی کائنات کو دیکھے تو اسے ہر چیز میں اللہ کی قدرت و کرشمہ نظر آتا ہے، اور بے اختیار یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور زبان سے نکلتا ہے کہ سبحان اللہ. ان کے بارے میں وہ لوگ جو تفکر کرتے ہیں اس کائنات میں، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، سورہ آل عمران میں. لیکن جو تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں میں سے ایک چیز کا ذکر اس آیت میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں. اور اس آیت کو میں نے اس لیے موضوع سخن بنایا کہ یہ گویا کہ ایک تمہید ہے اس اصل بات کے لیے جس بات کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ربیع الاول کے مبارک مہینے کی مناسبت سے. کل سے یکم ربیع الاول کا آغاز ہوگا، اور ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کا انتقال ہوا. تو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت ہمیں اس ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں یا ولادت نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا وصال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو اس کے لیے تمہید باندھنی ضروری تھی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز کو ذکر کیا ہے اور یہ کہہ کر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا ایمان والوں پر اور خاص احسان تھا ایمان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک نبی کو ان کے لیے بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور اس طریقے پہ تشریف لانا, یہ فرمایا اللہ نے کہ وہ تم ہی میں سے ہیں. تم لوگ چونکہ بشر ہو اور انسان ہو تو تمہاری انسانی برادری اور بشریت کا وہ ایک فرق ہے, وہ کوئی نوری مخلوق نہیں ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نور نہیں ہے, وہ نوری مخلوق نہیں ہے, بلکہ وہ بشر ہیں اور ان کا تعلق انسانی برادری سے ہے. اس لیے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہم میں سے ہیں. اور قرآن و سنت نے ہمیں بتایا کہ آپ مکے کے رہنے والے تھے, مکے میں آپ کی ولادت ہوئی, آپ کا تعلق ایک خاندان سے تھا, آپ کے والد تھے, آپ کی والدہ تھیں, آپ کا ایک خاندان تھا. یعنی وہ تمام چیزیں اور وہ تمام ضروریات اور وہ تمام کیفیات اور وہ تمام حالتیں جو کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی بشر کو لاحق ہوتی ہیں وہ سب آپ کو لاحق ہوتی ہیں. جس طریقے سے کوئی بھی بشر پیدا ہونے سے پہلے حمل کی صورت میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, آپ بھی اسی حالت میں تھے. جس طریقے پہ بچہ پیدائش کے جن مراحل سے گزرتا ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام مراحل سے گزرے. جس طریقے پہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس طریقے پہ آپ پیدا ہوئے. اس کے بعد جس طریقے پہ ایک بشر اور ایک انسان زندگی گزارتا ہے, آپ نے مکے میں زندگی گزاری. انسان شادی کرتا ہے, آپ نے شادی کی. عام انسان کے بچے ہوتے ہیں, آپ کی بھی اولاد ہوئی. انسان جب زخمی ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, خون نکلتا ہے جسم سے. آپ جب تھکتے تھے, آپ جب تکلیف ہوتی تھی تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے جسم کے اندر تھکاوٹ ہے. آپ بیمار بھی ہوئے, آپ جب زخمی ہوئے آپ کے جسم سے خون بھی نکلا. حتیٰ کہ جب آپ آرام فرماتے تھے تو ہلکی آواز خراٹے کی سنائی دیتی تھی, جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ آرام فرما رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ پر جادو کا اثر بھی ہوا. آپ کو پیاس لگتی تھی, آپ پانی پیتے تھے. آپ کو بھوک لگتی تھی, آپ کھانا کھاتے تھے. وہ تمام ضروریات جو کسی بھی انسان کو لاحق ہوتی ہیں آپ کو لاحق تھیں. گویا کہ آپ بشر تھے, آپ کوئی نوری مخلوق نہیں تھے. اس طریقے سے کہ بعض گمراہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ نور تھے, آپ بشر تھے. تو فرمایا کہ من انفسہم, وہ انہی میں سے ہے. اور یہ کہ یہ انہی میں سے ہے, اس چیز کو اور آپ کی بعثت کو اللہ نے ایک انعام کے طور پہ ذکر کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. یہ اللہ کا ان لوگوں پہ انعام تھا. سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم, اللہ وہی ہے جس نے ان امیوں اور ان ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ایک ہے. اور یہ مفہوم قرآن میں ایک سے زائد مقام پر موجود ہے کہ رسولم منہم رسولم منہم رسولم منہم, بار بار یہ ذکر ہمیں ملتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جو انہی میں سے ایک ہے, ان کی برادری کا ایک فرد ہے, یہ کوئی نوری مخلوق نہیں ہے. اس رسول کا کام کیا ہے کہ سب سے پہلے ذمہ داری اس کی یہ ہے اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے, اس کا عمل, اس کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی, آیات پڑھ کر ان لوگوں کو سناتا ہے. اور دوسری اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یزکیہم, وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتا ہے. یہ ذمہ داریاں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تزکیہ کیا ہے, آیات پڑھ کر سنانا کیا ہے, کتاب و حکمت کا سکھانا کیا ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس پہ آئندہ کسی موقع پہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, کسی بھی رسول کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داریاں کیا تھیں. خاص طور پہ لفظ تزکیہ, جس سے ہمارے ہاں ایک غلط چیز تصوف کے نام سے داخل ہو گئی ہے, اس کی خاص طور پہ ضرورت ہے وضاحت کی اس معاملے میں کہ تزکیہ کیا ہے اور تصوف, مروجہ تصوف جو ہے یہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں تزکیہ کے مفہوم کو بیان کیا جائے گا. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تمنا, جس کی دعا جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی تھی. جب حرم تعمیر کیا تو دونوں باپ بیٹے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم, اس سے پہلے فرمایا کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ, کہ اے اللہ جس امت کو تو نے سب سے آخر میں بھیجنا ہے اور جس امت کی وجہ سے تیرا یہ گھر آباد ہوگا اس امت کو میری ہی اولاد میں سے بنا. اور ساتھ یہ دعا بھی کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے اللہ میری ہی اولاد میں سے رسول بھیج جو کہ میری اولاد ہی میں سے ہو. یہ دعا جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی تھی. اور اسی دعا کو اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی شکل میں قبول کیا. اللہ تعالی کو جب منظور ہوا کہ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ میں سب سے آخری رسول کو بھیجوں, شرک اب حد سے تجاوز کر چکا اور شرک کے اندھیرے نہ صرف جزیرہ عرب میں بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں, اب اس بات کی ضرورت ہے کہ کسی رسول کو بلکہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے. اور آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ سبا میں کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا اس حال سے کہ آپ خوشخبریاں سناتے ہیں اور آپ ڈراتے ہیں. اور سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو تمام عالموں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت مجسم بنا کے بھیجا. اس طریقے پہ اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اب یہاں پر بعض اہم چیزیں ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے. یہود و نصارہ کے ہاں اپنے انبیاء کے بارے میں ایک خاص عقیدہ ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ, یہود و نصارہ نے یہ عقیدہ کھڑا اور یہ عقیدہ انہوں نے بنایا اپنے انبیاء کے بارے میں. یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور نصارہ نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم یہ اللہ کا بیٹا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا, نبیوں کے بارے میں تو یہ کہا اور اپنے بارے میں یہ کہا کہ وقالت الیہود والنصارہ نحن ابناء اللہ واحباؤه, یہود و نصارہ نے یہ بھی کہا کہ ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے رشتہ دار ہیں. اس طریقے پہ انہوں نے جو اللہ کی جو توحید تھی اور جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں ان کا انکار کیا. اور قرآن نے بار بار اور ہر جگہ اس عقیدے کا رد کیا یہ کہہ کر کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون, سبحانہ و تعالی عما یصفون. اس طریقے سے ان کے اس غلط عقیدے کی تردید تھی کہ اللہ تعالی رشتہ داریوں سے پاک ہے. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اللہ ان رشتوں سے پاک ہے جن رشتوں کو انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور جو رشتے انسانوں سے متعلق ہیں. یہی عقیدہ جو کہ یہودیوں اور نصارہ کے ہاں تھا وہاں سے اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے ہاں بھی داخل ہوا. اور وہ اس طریقے پہ داخل ہوا کہ بعض مسلمانوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. قرآن نے اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے کہلوایا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اور سورہ صف کی جن آیات کو گزشتہ دروس میں بار بار دہرایا گیا ہے اور جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں پر اللہ کا خاص انعام اور احسان تھا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک فرد کو منتخب کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. سورہ آل عمران میں لفظ ہے من انفسہم, سورہ بقرہ اور صف میں ہے منہم, اور قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور آپ انسانی برادری کا ایک فرد ہیں. انما انا بشر مثلکم, اس بات کا اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یہ ایک اہم نقطہ ہے اور اس چیز کو قرآن نے بیان کیا ہے, لیکن اس مفہوم کو بیان کرتے ہوئے ذہن میں سیرت کا ایک دوسرا پہلو بھی موجود رہنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ آپ بشر تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ افضل البشر ہیں. قرآن نے آپ سے یہ کہلوایا ضرور ہے کہ انما انا بشر مثلکم, لیکن صحیح حدیث میں یہ الفاظ بھی ہمیں بھولنے نہیں چاہیے کہ آپ اس صحابہ سے یہ ساتھ فرماتے ہیں کہ ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے میری طرح, کیونکہ مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. تو جہاں بشریت کو بیان کیا جائے اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ آپ ہماری طرح انسان تھے, گویا کہ ہم میں اور آپ میں معاذ اللہ کوئی فرق نہیں ہے. گر فرق مراتب نکونی زندگی, آپ افضل البشر ہیں, بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں, سید الاولین والآخرین ہیں. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم ولا فخر, حضرت آدم کی جتنی اولاد ہیں ان سب کا سردار میں ہوں, سید میں ہوں, اور یہ فخر کی بات نہیں ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قبر سے جو شخص نکلے گا وہ میں ہوں, اور یہ فخر کی بات نہیں ہے. اور جس کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھلے گا وہ میں ہوں, اور یہ فخر کی بات نہیں ہے. گویا کہ آپ یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا محض احسان ہے مجھ پہ کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے اس عظیم مقام کے لیے. اس طریقے پہ وہ حدیث آپ نے سنی صحیح مسلم کی, اس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ نے مجھے چنا بنو ہاشم سے, اور بنو ہاشم کو چنا قریش سے, اور قریش کو چنا بنو کنانہ سے, اور بنو کنانہ کو چنا ولد اسماعیل سے. آپ چنے ہوئے میں سے چنے ہوئے ہیں, اسی لیے آپ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے مصطفیٰ, اصطفیٰ سے ہے, اصطفیٰ کا مفہوم ہے چننا. تو مصطفیٰ مفعول کا صیغہ ہے, یعنی آپ کو اللہ نے چنا ہے. تو جہاں اس بات کو بیان کیا جائے کہ آپ بشر ہیں, ہماری طرح کے انسان ہیں, وہاں اس بات کی وضاحت بھی کر دی جائے کہ آپ کا جو مقام ہے وہ سب سے بلند ہے. اس کے باوجود کہ آپ کو پسینہ آتا تھا, لیکن عام انسان کے پسینے میں اور آپ کے پسینے میں یہ فرق ہے کہ عام لوگوں کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے, لیکن آپ کے پسینے کا یہ معاملہ ہے, متفق علیہ حدیث ہے. انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ کے پسینے کو محفوظ کرتی ہیں اپنے گھر میں شیشی کی بوتل میں, اور جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یا ام سلیم ماذا تفعلین, کہ اے سلیم کی ماں تم یہ کیا کر رہی ہو, تو آگے سے وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کا یہ پسینہ ہے اس کو میں محفوظ کرتی ہوں, اور اس سے ہم دو کام لیتے ہیں. ایک کام تو یہ کہ جب ہمارے بچوں کو تکلیف وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ انہیں شفا دیتا ہے, اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم جب عطر خریدتے ہیں تو جس عطر میں آپ کے پسینے کے چند قطرے ہم ملا لیتے ہیں وہ تمام عطروں سے اچھی عطر ہو جاتی ہے. اس سے وہ خوشبو آتی ہے کہ جو خوشبو مشک اور عنبر سے بھی نہیں آتی. تو یہ فرق ہے اس کے باوجود کہ آپ بشر ہیں, لیکن عام بشر میں اور آپ کی بشریت میں یہ فرق ہے. اس فرق کو واضح کیا جائے. ہمارے ہاں زیادتی یہ ہوتی ہے کہ دونوں گروہ بشریت اور نور کا چکر چلانے والے عموماً زیادتی کرتے ہیں. ایک گروہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ آپ مطلق بشر ہیں, آپ کے درجات اور آپ کی جو فضیلت ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا تو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے, اور دوسرا جو گروہ ہے وہ آپ کی محبت میں غلو کرتا ہے اور آپ کو نور من نور اللہ کہہ کر آپ کا رشتہ اللہ سے ملا دیتا ہے, جو کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کے پرانے اصول کے خلاف ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے بھی پہلے پیدا کیا, کچھ نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا. اور بعض نے یہ کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے علیہ الصلاۃ والسلام تو کچھ نہ ہوتا, لولاک لما خلقت الافلاک, کہ پیغمبر اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ افلاک اور یہ زمین و آسمان کچھ نہ بناتا. اور اس عقیدے کو سہارا دینے کے لیے انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی اور گھڑ کر ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا. ان حدیثوں کو, جن حدیثوں کو وہ لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں, ان میں سے چند حدیثوں کا ذکر میں کروں گا. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ ہم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ آپ کی ولادت کے بارے میں اور آپ کی پیدائش کے بارے میں اور آپ کے پیدا کیے جانے کے بارے میں کتنے عقیدے ہم مسلمانوں کے اندر خود موجود ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان باتوں کا مقصد صرف تحقیق ہے اور ان کا مقصد صرف صحیح بات تک پہنچنا ہے. ہمارے جتنے دروس ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک درس میں یہ بات بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ الحمدللہ ہمارا تعلق کسی نہ تو سیاسی جماعت سے ہے اور نہ کسی مذہبی جماعت سے ہے, اور نہ ہم لوگ کسی شخص کی مذہبی یا سیاسی یا کسی بھی اور قسم کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہے, اور نہ ہی ہم لوگ کسی کی اندھی تقلید کرتے ہیں. خالص قرآن و سنت سے جس چیز کو ہم موجود پاتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں اس کی ہم پیروی کرتے ہیں. اور یہ ہمارا کہنا ہے, لفظ چیلنج میں نے استعمال نہیں کیا جان بوجھ کے, کیونکہ لفظ چیلنج وہ استعمال کرتے ہیں جن کو مناظرہ کرنے کا شوق ہوتا ہے. لفظ چیلنج میں نے جان بوجھ کے استعمال نہیں کیا, میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارا یہ کہنا ہے ہر اس شخص سے جس کو ہماری کسی بھی بات سے اختلاف ہے, کہ اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ایمان والوں سے کہ اے ایمان والوں, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تمہارا اگر کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے تو تم اپنے اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دو, اللہ اور اس کے رسول سے پوچھو کہ اس اختلاف میں کہ جو ہمارا ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں, قرآن و سنت کیا کہتا ہے. ہر وہ بات کہ جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو, ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. اور ہماری یہی دعوت ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ کسی بھی جماعت یا کسی شخص یا کسی مسلک یا کسی گروہ یا کسی فرقے کی ذہنی غلامی کو قبول نہ کرے, قرآن و سنت سے جو چیز اسے ملتی ہے اسے قبول کرے. پہلی جو حدیث پیش کرتے ہیں یہ لوگ وہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ جناب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة. الفاظ حدیث سے آپ غور کیجئے تو پھر کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہے گی. سوال یہ کیا گیا آپ سے کہ متى وجبت لك النبوة, کہ اے اللہ کے رسول آپ کے لیے نبوت کب لکھی گئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وآدم بین الروح والجسد, آدم ابھی روح اور جسم کے درمیانی حالت میں تھے کہ اس وقت میرے لیے نبوت لکھی جا چکی تھی. یہ حدیث صحیح ہے اور ترمذی میں ہے, لیکن اس حدیث کے الفاظ سے اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہاں سوال یہ نہیں ہو رہا کہ آپ کو کب پیدا کیا گیا, سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے نبوت کب لکھی گئی. اور نبوت آپ کے لیے حضرت آدم کی پیدائش کے وقت لکھی گئی, اس سے کسی کو انکار نہیں. مزید تفصیل ابھی آئے گی چند حدیثیں پڑھنے کے بعد. دوسری حدیث جو یہ لوگ اپنے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں وہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں, اور صاحب مشکات نے مشکات میں, اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں, اور امام حاکم نے المستدرک میں اسے نقل کیا ہے. عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتی, انی عند اللہ مکتوب خاتم النبی, مکتوب میں اللہ کے ہاں اس وقت میرے لیے ختم نبوت لکھی جا چکی تھی جب کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابھی گارے کی شکل میں تھے, آپ کے جسم کی جو ابتدائی حالت ہے اس وقت میرے لیے ختم نبوت لکھی جا چکی. پہلی حدیث میں صرف نبوت کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں ختم نبوت کا ذکر ہے. ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ اللہ نے اس طریقے سے قبول کی کہ آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو آپ کی توبہ قبول ہو گئی, آپ کی دعا قبول ہوئی. اللہ نے پوچھا کہ آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا, تو آدم نے عرض کی کہ اے اللہ میں نے جب اپنا سر اٹھایا سجدے سے تو میں نے دیکھا کہ عرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم نے اپنے انگوٹھے کو دیکھا تو انگوٹھے میں ایک نور چمک رہا تھا, پوچھنے پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ نور ہے کہ جو محمد کی شکل میں تیری اولاد سے پیدا کیا جائے گا. یہ وہ حدیثیں ہیں تین یا چار جن کو لوگ پیش کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت آدم سے بھی پہلے پیدا کیا گیا. میں نے عرض کیا کہ اگر ان حدیثوں کے الفاظ پہ ذرا سا غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آپ کی پیدائش کا ذکر نہیں ہو رہا, یہاں تو آپ کے لیے نبوت کا یا ختم نبوت کے لکھے جانے کا ذکر ہو رہا ہے جو صحیح حدیثیں ہیں, جبکہ وہ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے سے متعلق حدیث ہے, وہ حدیث موضوع ہے, من گھڑت ہے, جھوٹی حدیث ہے. لیکن جو حدیثیں میں نے پہلے دو پڑھی ہیں دونوں حدیثیں صحیح ہیں. امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز صحیح ہو اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے اور جو غلط ہو اس کو غلط کہہ کر بیان کیا جائے. یہ دو حدیثیں جو صحیح ہیں ان میں یہ بیان کیا گیا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابھی پیدائشی ابتدائی مراحل میں تھے کہ آپ کے لیے نبوت لکھی جا چکی, اور یہ بات کوئی عجیب بات نہیں ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما ہے, اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے اور یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل کتب مقادیر السماوات كتب مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ. اللہ تعالی نے جتنی مخلوق ہے اس مخلوق کی جو قسمت ہے یا اس مخلوق کی جو تقدیر ہے اس تقدیر کو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال قبل لکھ دیا تھا. آپ نے غور کیا کہ جب جتنی دوسری مخلوق ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول یہ ارشاد فرما رہا ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل تمام مخلوق کی قسمت تقدیر لکھ دی تھی. اسی طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ آپ کے لیے نبوت لکھی جا چکی تھی، آپ حضرت آدم سے پہلے پیدا نہیں ہوئے. اس بارے میں جتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام حدیثیں موضوع ہیں، ان کا